سلطانه الحميد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن حکیم کی جو آیات آپ نے سماعت فرمائی، اے محبوب پوری کائنات سے فرمائیے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرنا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت بھی فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. قرآن حکیم کی یہ آیت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر لازم قرار دیتی ہے. ہر چیز کا ایک آئینہ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک شکل ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نقشہ ہوتا ہے. جب کائنات میں اس نقشے کے مطابق ترتیب بنتی ہے تو کوئی بندہ خلاف قانون نہیں چلتا. جب نقشے سے ذرا ہٹ جاتے ہیں، ساری کالونیاں، سارے مرکز، ساری آبادیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا مرکز ہیں، تمام نبی ان کے نقشے کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں. ہمارے نبی ساری دنیا کے انجینئر کی سطح رکھتے ہیں، تمام دنیا ان کے بعد تشریف لائی ہے. ہر مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ اور نبی کا طریقہ ساری امتوں میں چلا ہے، اور اللہ کے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ رسول کریم علیہ السلام کے نقشے کے مطابق کائنات میں رہ کر گئے ہیں. مگر یہ نقشہ اللہ نے اس امت کو جس طریقے سے عطا فرمایا وہ کسی اور امت کو عطا نہیں ہوا. میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اللہ کے رسول کے ظاہر کو بھی بیان کیا اور اللہ کے نبی کے باطن کو بھی بیان فرمایا. اگر دو لفظوں میں بات کر دی جائے کہ ساری دنیا میں روحانیت کا امام بھی رسول اکرم علیہ السلام ہے، اور ساری کائنات میں جسمانیت کا امام بھی ہمارے آقا حضور اکرم علیہ السلام ہیں، یہ پوری سیرت کا خلاصہ ہے. پوری دنیا میں روحانیت کا امام تلاش کرنا چاہو تو اللہ کے رسول نظر آئیں گے، اور پوری دنیا میں جسمانیت کا تلاش کرنا چاہو تو خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے. روحانی ان چیزوں کا بھی امام رسول اللہ کی صورت میں ہے، جسمانی شکلوں کا امام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. مرکز، امامت، نبوت، سیادت، قیادت، تمام چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے صحابہ نے جہاں رسول اللہ کے روحانی عمل ذکر کیے وہاں نبی علیہ السلام کی جسمانی کیفیات کو ذکر کیا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے رسول اللہ پہ کلمہ پڑھنے والی شخصیت، جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن تیرا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے ہوگا، ایسے دامان کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیا. وہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کے جسم کی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کنہوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور میں نے اس کو اتنی گہرائی سے دیکھا ہے، جب سے میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم میری آنکھوں میں نور آ گیا، چمک آ گئی. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے روایت کے مطابق آپ کی پیدائش سے پہلے ہی یہ مہر نبوت موجود تھی. دوسری روایت میں ہے کہ یہ مہر نبوت اس وقت آئی جب میرے نبی علیہ السلام کا شکل صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیر دیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، جنت کی نعمتوں سے مزین کر دیا گیا، دنیا کو بتا دیا گیا کہ آج تک کسی نبی کا دل چیرا نہیں گیا، کسی نبی کو زمزم سے دھویا نہیں گیا، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کے دور میں جب زمزم کا کنواں ایجاد ہو گیا مگر ان کے دل کو بھی اس طرح سے دھویا نہیں گیا۔ حضور کریم علیہ السلام کے آپ کے دل کو دھو کر زمزم سے مزین کر کر، جنت کی نعمتوں سے مزین کر کر دنیا کو بتایا کہ اس کا دل بھی پوری کائنات کے دلوں کا امام بن گیا ہے، اور آج کے بعد یہاں پر ایک مہر لگائی جا رہی ہے۔ جس طرح آپ خط پر مہر لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم ڈاک خانے میں ڈال رہے ہیں، ڈاک والا اسے کھول نہیں سکتا، اسے پہنچائے گا اور جہاں پہ پہنچ جائے گا وہ بندہ اسے کھول سکتا ہے۔ اس طرح میرے آقا کے دل کو صاف کیا گیا، تمام چیزیں وہاں سے ختم کر دی گئی، جنت کی نعمتوں سے مزین کر دیا گیا، زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں دل کے ٹکڑے کو دھویا گیا۔ اب اس بات سے بچنے کے لیے کہ شیطان کبھی حملہ نہ کرے، دوبارہ وسوسے نہ ڈالے، اللہ نے مہر نبوت حضور کے کندھوں کے درمیان دل کی برابر میں پیچھے والی سائڈ پر لا کر رکھ دی ہے، اور رسول اللہ کی اس مہر کا مطلب یہ تھا اب کبھی شیطان وسوسہ رسول اللہ کی صورت کے اندر حضور کے اوپر وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ وسوسوں سے بچایا گیا، خیالات سے بچایا گیا، حالات سے بچایا گیا۔ اس لیے فرمایا ہر انسان کا ایک شیطان تھا، وہ کافر تھا، مگر میرا شیطان جو کافر جن تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اس نے بھی مجھ پہ کلمہ پڑھا ہے، اور وہ مجھے کبھی وسوسوں کے اندر مبتلا نہیں کر سکا۔ مہر نبوت جس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اوپر، رسول اس کے اندر، پھر اللہ، یہ ترتیب تھی محمد الرسول اللہ کی۔ صحابہ کی عزت و عظمت پر قربان ہو جائیے جنہوں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی مہر نبوت کو بھی ذکر کر دیا، اور اس کا تذکرہ بھی بتا دیا، اور اس کا نقشہ بھی بتا دیا، اور کائنات میں یہ بتا دیا کہ اللہ کا رسول خاتم النبیین ہے، اور پوری کائنات میں اس نبی جیسا نہ روحانی طور پر کوئی آ سکتا ہے، نہ جسمانی طور پر کوئی آ سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا بدبخت امت میں وہ ہوگا جو حضور کے بعد کسی نبی کو تلاش کرتا پھرے اور کہے کہ میں اس کے بعد بھی کوئی نبی تلاش کرتا ہوں۔ اس جیسا چہرہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ مرزائی قادیانی امت کو تباہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پہلے کسی نبی کے درمیان مہر نہیں لگی، مگر رسول اللہ آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک سے بیان بھی آ گیا کہ میں ختم نبوت کا مالک بن گیا، لیکن میرے اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس مہر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھ کر امت کو بتا دیا گیا، دیکھو تو صحیح تمہارا نبی کون ہے، یہ رسول کون ہے، اس کی عزت، ارے اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس پہ قرآن اترے، یہ معراج پہ جائے، جبرائیل پیچھے یہ آگے چلے، جبرائیل رب سے وہ گفتگو نہ کرے یہ نبی کرے، خدا کی قسم اس نبی کو تحفے ملے، حضرت موسیٰ بھی رش کرے، فخر کرے، اللہ کی قسم اس نبی جیسا بدبخت انسان کوئی ہو سکتا ہے جو کہے اس نبی جیسا اور نبی آ سکتا ہے یا بنا سکتے ہیں، یا ہم کسی اور نبی کی تلاش میں آ جائیں۔ سب سے گندا گروپ یہ مرزائیوں کا ہے، جب تک آپ ان کے پاس رہیں گے اس وقت تک اللہ کے رسول آپ سے ناراض رہیں گے، جب تک آپ نے ان سے معاہدہ کیا اس وقت تک اللہ کے نبی آپ سے ناراض ہے، جب تک کرائے پہ دکان ان کے پاس گئی نبی ناراض ہیں، مکان گیا نبی ناراض ہیں، جب تک آپ کے محلے میں ان کی حوصلہ افزائی رہتی رہی نبی ناراض۔ ایک حدیث کا منکر اگر بندہ بن جائے، ابن الحجاز بہت بڑے بزرگ ہیں، حدیثوں کے محدث ہیں، کہتے ہیں میں نے حدیث میں پڑھا حضور نے فرمایا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹا کرو، ناخن کاٹنے سے تمہیں کوڑ کا مرض پیدا ہو جائے گا، ہمارے نبی جمعہ کے دن ناخن کاٹتے تھے، فرمایا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹنا ورنہ تمہیں کوڑ اور برس کا مرض لگ جائے گا، کیونکہ بدھ کے دن اللہ نے مختلف تکلیفیں دنیا میں اتاری تھی اور مختلف بیماریاں دنیا میں اتاری تھی، تو میرے نبی کی حدیث تھی کہ بدھ کو ناخن نہ کاٹنا۔
ابن الحجاز نے ایک حدیث اور پڑھی کہ ناخن کٹواؤ، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور تمہارے لیے باعث برکت. اب یہ دو حدیثیں ہیں، ادھر ناخن کٹوانے کی فضیلت بہت زیادہ، ادھر یہ تھا کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹنا. ابن الحجاز نے تحقیق کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بدھ والی حدیث ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی راوی کمزور ہو گیا، لہٰذا بدھ والی حدیث پر میں عمل نہیں کرتا. بدھ کے دن ناخن کاٹ دیے، کوڑ کا مرض پیدا ہو گیا. اللہ کے رسول خواب میں نظر آگے، پوچھا اے ابن الحجاج تو نے کیوں ناخن کاٹے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جو حدیث کسی نے میرے سامنے پیش کی تھی میرے مطابق وہ ٹھیک نہیں تھی. میرے نبی نے فرمایا تیرے مطابق وہ ٹھیک کیسے نہیں تھی جب تجھے اگلوں نے کہہ دیا کہ تمہارے رسول نے فرمایا کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹنا ورنہ کوڑ کا مرض پیدا ہو جائے گا. تو نے آزمانا چاہا اور میری حدیث کی کمزوری کو تو نے دل میں رکھا اور تو نے ناخن کاٹ دیے، تجھے کوڑ کا مرض پیدا ہو گیا. لیکن خدا کی قسم نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کی زیارت سچی ہوتی ہے. اللہ ہمیں زیارت کروائے، اللہ ہمیں خواب سے مزین کروائے. اللہ کی قسم یہ خواب آ جائے سمجھ جاؤ کہ اللہ کا رسول ہم سے راضی. پوری زندگی میں ہم اپنے نبی کو خواب میں نہ دیکھ سکے، عورتیں نظر آئیں، گلوکار نظر آئیں، اداکار نظر آئیں، رقصائیں نظر آئیں، سب کچھ نظر آ جائیں، لوگوں پہ غسل تک فرض ہو جاتا ہے بے حیائیوں کی بنیاد پر، عورتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن پوری کائنات کا حسین اللہ کا رسول ہمیں جو ملا ہے ہم تو دیکھ نہیں سکے. آج تو ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں خواب میں حضور دکھا دے، خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے روزانہ رسول اللہ کی زیارت کی، روزانہ رسول اللہ کی زیارت کی. اور جس وقت حضرت انس کا باغ خشک ہو گیا، غلام نے آ کر کہا حضرت آپ کا باغ خشک ہو گیا، آپ نے فرمایا میں اپنے نبی کی حدیث پہ چلوں گا. میرے نبی نے فرمایا تھا جب تمہیں باغ کے اندر خشکیاں نظر آ جائیں سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، اسے راضی کر لو. حضرت انس مصلے پہ آ رہے ہیں، سلام پھیرا، سوال کیا باغ ٹھیک ہو گیا؟ کہا نہیں ٹھیک ہوا. پھر آپ نے مصلی بچھایا، پھر نماز پڑھی، پھر سوال کیا ٹھیک ہوا ہے؟ کہا نہیں ٹھیک ہوا. پھر تیسری دفعہ نماز پڑھی، پوچھا بتاؤ بارش آئی ہے؟ کہا آئی ہے. اور اس طرح آئی کہ انس کے باغ کے علاوہ کسی ایک جگہ پہ بھی دنیا میں قطرہ نہیں پڑا. حضور کی اتباع، حضرت انس کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ختم نبوت زبان سے، ختم نبوت حدیث سے، ختم نبوت قرآن سے، ختم نبوت صحابہ سے، ختم نبوت علماء سے، ختم نبوت کائنات کی تمام چیزوں سے، ساری کی ساری دنیا اس بات پر متفق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جانور بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کا ترانہ پڑھ کر گئے ہیں، اور اونٹ کی زبان بھی حضور کی ختم نبوت کو دنیا میں اپنے مالک کے سامنے بیان کر کے جا رہی ہے، اور ساری کائنات کی مرجھائی ہوئی پھول آج یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرح اگر کوئی کہے اور نبی آ جائے تو وہ فوراً کافر ہو جائے. ختم نبوت بین قطفیہ خاتم، ہمارے نبی کے کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر تھی. ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے پاؤں میں درد تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے درد ہے. آپ نے فرمایا میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنے پاؤں پہ پھیر دے، اللہ تجھے شفا دے گا. کہتے ہیں جب میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ دیا، خدا کی قسم میرے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو گئی اور میرے پاؤں کا درد اکھڑ گیا، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے کندھوں کے درمیان یہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. کہتے اس کے بعد مجھے کبھی درد نہیں ہوا، کبھی دکھ نہیں ہوا، کبھی مسئلہ نہیں. محمد الرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت. صحابی کہتے ہیں چکور انڈے کی طرح تھی، صحابی کہتے ہیں مشک کی خوشبو آتی تھی، صحابی کہتے ہیں نبی جس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اس طرح اپنے کندھوں سے بھی دیکھتے تھے، صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام جس جگہ بھی جاتے تھے اللہ کی قسم دنیا کے بادشاہ آپ کی مہر نبوت کو دیکھ کر حضور کی نبوت کے اوپر ایمان لایا کرتے تھے. شاہ مکوکس، ایران کے بارڈر پہ رہنے والا، وہ بادشاہ جس کی طرف خط چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے اس نے اپنا قاصد بھیج کر کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا نظارہ کر کے آ جانا، اگر واقعتاً وہ اس طرح ہیں تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہاں پہ مہر نبوت نہیں ہے تو وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ سلمان فارسی زندگی میں سب سے زیادہ غلامی میں آنے والے، سب سے زیادہ آزاد ہونے والے نبی کے دربار میں جس وقت آئے، جس پادری نے سلیمان فارسی کو آزاد کیا تھا اور یہ کہا تھا میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو چلتے جانا تجھے ایک نبی ملے گا جس کی نشانیاں یہ ہوگی، اس کو سلام کرنا، پھر اس کو صدقہ دینا، وہ صدقہ واپس کرے گا، ہدیہ دینا قبول کرے گا، اس کے کندھوں کے درمیان مہر ختم نبوت اور محمد الرسول اللہ کا نقش ہوگا۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نبی کی خدمت میں آیا صدقہ لے کر، میرے نبی نے فرمایا لا نأکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اگلے دن آیا کھجوروں کا ہدیہ لے کر، حضور نے کھائی صحابہ کو کھلائی۔ اگلے دن آیا اللہ کے نبی کے اس نقش کو دیکھنے کے لیے جو پادری مجھے بتا کر گیا تھا، اے سلمان فارسی اگر اس کے درمیان محمد الرسول اللہ کی مہر مل جائے اس نبی پہ ایمان لے آنا میرے جانے کے بعد۔ سلمان فارسی ایمان لاتے ہیں، پھر غلام بن گئے، آقا کی خدمت میں آگے، یا رسول اللہ دو شرطوں پہ میری آزادی ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ فرمایا سونے کا ڈھیر مانگا ہے اس نے۔ پوچھا دوسرا کیا ہے؟ کہا کہ 300 درخت کھجوروں کے لگیں گے، بڑھیں گے، پھل آئیں گے، کاٹیں گے، پھر تجھے آزادی ملے گی۔ اللہ کے حبیب کے دربار میں سلیمان آیا، فارس کا آیا، یہ سلیمان فارسی وہ ہے جب غزوہ خندق میں مسئلہ پیش آیا، دشمن حملہ کرنے لگا، حضور تدبیر کر رہے ہیں، صحابہ سوچ رہے ہیں، پتہ کچھ نہیں چل رہا، لیکن فارس سے آیا ہوا ایک غلام جو اتنی عمر کا بھی ہے حضور کی خدمت میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اگر مجھے اجازت دیجئے میں ایک طریقہ اپنے علاقے میں دیکھ کر آیا ہوں، میں آپ کو اس کا سیمپل نکال کے بتاتا ہوں، آپ صحابہ کو لگا دیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کا بچاؤ بھی کرے گا، آپ کو فتح بھی دے گا۔ میرے نبی نے سلیمان فارسی سے فرمایا بتا تو کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی خندق کھودنے والا سلیمان فارسی تھا، جس وقت خندقیں کھود رہی تھی انصاریوں نے کہا سلیمان فارسی ہم میں سے نہیں ہے، مہاجروں نے کہا سلیمان فارسی ہم میں سے نہیں ہے، میرے آقا اونچے پتھر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اگر مہاجر اس کو نہیں لیتے، انصار اس کو نہیں لیتے، سنو اللہ کا نبی آج اس کو رتبہ دے رہا ہے، سلیمان منا ومن اہل البیت، آج سلیمان رسول اللہ سے ہوگا اور اہل بیت سے ہوگا۔ فارس سے آیا ہوا سلیمان اللہ کے نبی کے پیچھے جب چلتا ہے، خدا نے غلامی سے آزادی دے دی، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، غنیمت کا مال آ گیا، سونے کا ڈھیر آ گیا، میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ سلیمان فارسی کا مالک کہتا ہے اس کو سونے کا ڈھیر دے دو، بتاؤ دے دیں۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں غنیمت نہیں چاہیے، آپ سلیمان کو آزاد کر دیجئے۔ اگلا مسئلہ تھا 300 درخت لگ جائیں، پھر وہ بڑھ جائیں، پھر وہ پھل دے دیں، پھر تو آزاد ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صبح صبح درخت لگوائے، دعائیں کر دی، دن دن کو وہ درخت بڑھ بھی گیا، کھجوریں بھی دے گیا، سلیمان بھی آزاد۔ مہر نبوت جس نے سلیمان فارسی کو مسلمان کر دیا، محمد الرسول اللہ کا نقش جس نے سلیمان فارسی کو آزاد کر دیا، جس نے خندقیں کھود کر مجاہدین اسلام کا ایک خوبصورت باب کا اضافہ کر دیا، قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ اس جیسا نبی تم دنیا میں کیسے تلاش کر سکتے ہو؟ پاگل ہوگا وہ، مجنون ہے وہ، دیوانہ ہے وہ، انسان نہیں ہے وہ، حیوان ہے، بھیڑیا ہے، جانوروں میں وہ خنزیروں سے بدتر ہے، جو ہمارے آقا کی نبوت جیسی نبوت مانگے، رسالت جیسی رسالت مانگے، ہمارے آقا کی نماز جیسی نماز کو مانے، ہمارے آقا کے رکوع جیسے کسی اور کا کہے کہ اس نے بھی رکوع ایسا کر لیا، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا بدبخت اور یہ مرزائی ہے اور یہ رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ اس کی مصنوعات، اس کی تمام چیزیں، آج امت پر یہ فرض عین کا درجہ ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کا دفاع کرے۔ جتنے پراپرٹی ڈیلر اسٹیٹ ایجنسیوں والے ہیں ان سے بھی یہی درخواست کالونی میں، جگہوں میں مرزائیوں کو جگہ نہ دیں، اہل تشیع کو جگہ نہ دیں، یہ اصحاب محمد اور محمد کے گستاخ ہیں، خدا کی قسم رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے گستاخ کو رشتہ نہ دینا، میرے صحابہ کے گستاخ کو رشتہ نہ دینا، میرے صحابہ کے گستاخ کو ٹھکانہ نہ دینا، میرے صحابہ کے گستاخ سے رشتہ داریاں نہ کرنا، میرے صحابہ کے گستاخ کو نرمیاں مت دکھانا، اللہ کی قسم تم ساری کائنات مل کر عبادت کر کے آ جاؤ، میرے صحابی کے ایک گز تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ کالونیوں کے اندر عیسائیت نے گھر بنائے، مرزائیت نے گھر بنائے، اہل تشیع نے گھر بنائے، اور بنا کر انہوں نے اپنے اخلاق استعمال کر دیے، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ سے کیسے اخلاق بنا سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو آپ کے سامنے کیسے ہمدردیاں کر سکتا ہے؟ نبی کا گستاخ ہو آپ کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کو گالیاں دینے والا آپ کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے ہمارے نبی کے کندھوں کے درمیان محمد الرسول اللہ کا نقش رکھ دیا، اور یہ نقش کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علامت تھی جو تورات میں بھی ہے، جو زبور میں بھی ہے، جو انجیل میں بھی ہے، جو پوری دنیا کی کتابوں میں ہے، کہ جو نبی آئے گا اس کے کندھوں کے درمیان یہ آخری نبی کی علامت ہے کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا۔ اور آج محمد الرسول اللہ اگر نہیں ہے تو بندہ مومن نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ جہنم ملے گی، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے جنت نہیں ملے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ جہنم میں جاؤ گے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے جنت نہیں کھلے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ جہنمی اس وقت تک بنو گے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کرو۔ یہ نظام ہے۔ مرزائی محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اہل تشیع نہیں مانتے، ابو بکر صدیق و عمر فاروق کی قبروں پہ یہ تھوک پھینکتے ہیں، چیٹے پھینکتے ہیں، حدیث میں رسول اکرم علیہ السلام ابو بکر، عمر، عثمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے نبی نے کھڑے ہو کر فرمایا انت من الجنہ، انت من الجنہ، انت من الجنہ، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ یہ دس کیسے خوبصورت سورج تھے، کیسے خوبصورت ستارے تھے جو میرے نبی کی روشنی سے احد ہوئے، پوری کائنات کا امام ابو بکر بنا۔ ادب ان کا دیکھو، حضور کے پاس جبرائیل آئے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آپ نے حدیث بڑی مشہور ہے، فرمایا آمین، دوسری پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین۔ میں تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، یہ آپ نے دیکھا کہ تینوں پہ آپ نے پاؤں رکھا، ابو بکر کا دور آیا تو اعلان کیا آج کے بعد ہم تیسری پہ نہیں رکھ سکتے، اوپر والی سیڑھی پہ پاؤں نہیں رکھیں گے، اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھیں گے بھی نہیں، اوپر والی سیڑھی پہ پاؤں رکھ کر کوئی کھڑا بھی نہیں ہوگا ورنہ گستاخی ہو جائے گی۔ عمر کا دور آیا، کہا ہم بھی اوپر والی سیڑھی پر نہیں بیٹھیں گے بلکہ دوسری پر ابو بکر بیٹھتے ہیں، تو عمر آج تیسری پہ بیٹھے۔ صحابہ کو دشمنیاں بنانے والے کیا کہتے؟ حضور نے اوپر رکھا پاؤں، آج کے بعد ابو بکر وہاں پہ بیٹھنے کی جسارت نہیں کرے گا، ابو بکر دوسری سیڑھی پر ہے، عمر وہاں نہیں بیٹھے گا، عمر اس سے نیچے تیسری سیڑھی پہ بیٹھے گا۔ حضرت عثمان جب آئے، لوگوں نے فتویٰ مانگا کہ اللہ کے نبی پہلے اوپر بیٹھے، ابو بکر نہیں بیٹھے، ابو بکر دوسری پہ بیٹھے تو اس پہ عمر نہیں بیٹھے، اب عمر تیسری پہ بیٹھے اب عثمان کہاں بیٹھیں گے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا آج کے بعد عثمان اسی جگہ بیٹھے گا جہاں عمر بیٹھے ہیں، کیوں؟ اگر میں بھی تیسری پہ جاؤں گا تو پھر قیامت تک لوگ سیڑھیاں نیچے بناتے جائیں گے اور کنویں کے اندر اتر کے ان کو خطبہ دینا پڑے گا۔ اس لیے آج فراست ایمانی اور صحابی کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ آج کے بعد تیسری سیڑھی پہ ہم بیٹھیں گے۔ مسجد نبی کے ممبر کی بات ہے، صحابہ کا ادب، صحابہ کا تقدس، صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت، مہر نبوت دیکھنے والا، یہ آپ کو نشانیاں دینے والا کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے، جن کے متعلق پوری کائنات یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کا بہترین داماد ہے، اور جنت میں نبی کے گھر کے سامنے اللہ نے ان کو گھر بھی عطا فرمایا ہے، لیکن حضور کے ختم نبوت کے تقدس کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بہت بڑا شعبہ ہے یہ مرزائیت کا، بدنام نام جو پوری امت میں پھیلا ہوا ہے، ہنس کے کھلاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ دکان 20-20 سال سے ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے کئی دوست جن کے کاروبار میں وہ شریک تھے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہماری زندگی میں آنکھوں کے سامنے مرزائی کو انہوں نے جدا کیا، اور آج الحمدللہ پہلی دفعہ وہ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ نہیں سکون آ سکتا جب تک کہ نبی کا دشمن آپ کا دوست بن گیا، صحابی کا دشمن آپ کا دوست بن گیا۔ ہمارے نبی کی مہر نبوت، میرے نبی علیہ السلام کے بال کیسے ہیں، یہ شعبہ بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے صحابی آتے ہیں، ابو ہریرہ آتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کے بالوں کو دیکھا ہے، آپ کے بال کبھی تو کانوں تک تھے، کبھی گردن تک تھے، کبھی کندھے تک تھے۔ تین قسم کے بال میرے نبی نے رکھے ہیں، جن کو جمعہ، لمہ، وفرہ کہتے ہیں۔ بعض دفعہ بال حضور کے کانوں تک تھے، بعض دفعہ بال حضور کے گردن تک تھے، بعض دفعہ بال حضور کے کندھوں تک تھے۔ یہ چار طریقے، تین طریقے صحابی بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ نے جب بھی بالوں کو کٹوایا بالکل برابر کٹوایا، جب بالوں کو رکھا بالکل برابر رکھا، اور حضور کریم علیہ السلام کے بالوں میں بھی مانگ نکالتے تھے، چیر نکالتے تھے، اور چیر نکالنے پر سارے صحابہ بھی نبی کے سامنے چیر نکالتے تھے۔ 1,25,000 صحابہ مانگ نکال کر گئے، چیر نکال کر گئے، مگر حبشہ سے آیا ہوا ایک صحابی روزانہ نکالتا رہا مگر چیر نہیں نکل سکا۔ اس نے کیا کر دیا، لوہے کی سلاخ گرم کر کر اپنے چیر کے اندر پھیر کر اپنے سر کو زخمی کر کر ایک لکیر کو بنا کر صبح آ کر صحابہ کے سامنے دکھایا۔ بتاؤ کس طرح رسول اللہ کی مانگ تھی، ایسے چیر تھا۔ لوگوں نے کہا تو نے اپنے دماغ کو زخمی کر دیا، اس نے کہا میرے گھنگریالے باز تھے، میرا چیر کبھی نہیں نکل سکا، آج میں نے اس کو جلا کر رہ دیا، قیامت کے دن نبی کے سامنے آؤں گا تو اللہ کے رسول کے سامنے حضور کی ایک یہ سنت پیش کر دوں۔ بال مبارک، جتنا مجمع ہے بال کٹانے والے، خدا کی قسم آپ صحیح بھی کٹواتے ہیں نہ ہی غلط کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری داڑھی پر چھری پھیر گیا تو ہمیں ساری کٹوانی پڑی، یہ سب بہانہ ہے، ہمیں الرجی ہو گئی ہم نے داڑھی کٹوا دی، یہ بھی بہانہ ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت میں شفا ہے۔ یہودی داڑھی کیوں رکھتے ہیں، سکھ داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ بے شک وہ اپنے مسلک مذہب پہ چلتے ہیں، مگر حقیقتاً وہ ہمارے دین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ انا کی خاطر کلمہ نہیں پڑھتے، مگر انہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں جو آئے ہیں ان کی ہر چیز میں شفا ہے۔ مانگ نہیں نکلی، صحابی نے سر زخمی کر دیا، مانگ نکال کر گیا کہ قیامت کے دن نبی کی یہ سنت مجھ سے رہ نہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں داڑھیوں پہ بات ہوتی ہے، ہر وقت داڑھی 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 کا مسئلہ آتا ہے، یہ بات ہماری نہیں، بات تو میرے آقا علیہ السلام کی ہے۔ جس وقت مرزائی یہ دیکھے گا کہ یہاں مجمع میں 100 بندوں میں سے 10 بندوں نے داڑیاں رکھی ہیں، 90 بندوں نے نہیں رکھی، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندے حضور سے پھسل جائیں گے، وہ آپ پہ محنت کرے گا۔ داڑھی والے پہ انشاءاللہ مرزائی کبھی محنت نہیں کرے گا، یہ آپ تجربہ کریں۔ جس پہ کرے گا اس پہ کرے گا، جس کی داڑھی نہیں وہ کہے گا یہ ابھی نبی سے دور ہے، جو مسواک نہیں کرتا کہے گا یہ ابھی نبی سے دور ہے، جس نے سفید لباس نہیں پہنا کہے گا یہ ابھی نبی سے دور ہے، جو مسلوں پہ نہیں آتا اس پہ محنت کرے گا۔ ہمارے دیہاتوں میں جاتا ہے مرزائی، پیسے دیتا ہے، عورت دیتا ہے، گھر دیتا ہے، مکان دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، ہمارے دیہاتیوں کو جا کے ورغلاتا ہے اور ورغلا کر اخباروں میں یہ دے دیتا ہے کہ اتنے مسلمان مرزائی بن گئے۔ کبھی داڑھی والے پہ انشاءاللہ حملہ نہیں کرے گا، کبھی مسلح والے پہ حملہ نہیں کرے گا۔ مرزائی بھی سوچ سمجھ کے آتا ہے کہ جو نبی سے دور ہیں ہم ان کے قریب آتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو ہمیں خوبصورت نبی عطا فرمایا ہے، آج ہم اس کو خوبصورت کہتے ہیں مگر مانتے نہیں، کہتے ہیں مگر کرتے نہیں، کہتے ہیں مگر اپناتے نہیں، کہتے ہیں مگر چنتے نہیں، کہتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ دوں، اگر ہم نبی کی صورت کو پسند نہیں کرتے تو یہ کوئی بیجا نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بال 4 مرتبہ میرے نبی نے ٹینڈ کروائی، اس کے علاوہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے بالوں کو کٹوایا مگر رسول اللہ نے بال ہمیشہ برابر کٹوائے۔ میرے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک قصیر اللحیہ بالکل گھنی داڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو دیکھنے والے صحابہ جس طرح سے نبی کو دیکھ کر گئے، 10,000 واٹ کبھی آپ بلب لگا لیں اتنی گہرائی سے آپ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ صحابہ کی آنکھیں نبی کی داڑھی پر کتنی گہرائی سے گئی۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نے پوری زندگی لگائی حضور کے بال میں سفیدی گنتا رہا، میں نے دیکھا کہ 14 بال سفید ہیں، دوسرے نے کہا 17 سفید ہیں، تیسرے نے کہا 20 سفید ہیں۔ یہ صحابی، ایسے ماں کا لال کبھی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا جو اپنے کسی امام کی داڑھی یا اپنے کسی قائد کی داڑھی یا اپنے کسی بادشاہ کی داڑھی یا کسی وزیر اعظم کی داڑھی یا کسی کی میڈیا نے دکھائی ہو یا آج تک کسی کی سی ڈی میں آئی ہو یا کسی کی مووی میں آئی ہو کہ اس کے اتنے بال سفید ہیں، لیکن جہاں سی ڈی نہیں، جہاں مووی نہیں، جہاں کیمرہ نہیں، جہاں عینک نہیں، جہاں مسئلہ نہیں، جہاں نظر کا معاملہ نہیں، وہاں پر کتنی گہرائی سے صحابہ دیکھ کر چلے گئے ہیں۔ آج تو اتنے باریک باریک کیمرے ہیں کہ کہاں کہاں سے نظریں آ جاتی ہیں، مگر خدا کی قسم بغیر کیمرے کے صحابی حضور کے بالوں کو گن کر آپ کے سامنے لے آیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے سفید بال زیادہ ہونے چاہیے تھے، عمر 63 سال تھی مگر آپ کے بال سفید کم ہوئے۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، ہو سکتا ہے سارے بال سفید ہوتے تو کوئی زوجہ مطہرہ آپ کے بالوں کو ناپسند کرتی، اگر کرتی تو وہ کافر ہو جاتی۔ یہ حکمت تھی میرے نبی علیہ السلام کے بالوں، اگر سارے سفید ہوتے ہو سکتا ہے کوئی مذاق کے طور پہ بھی کہہ دیتی اللہ کے نبی کو کہ مجھے آپ کے بال کی اچھے نہیں لگ رہے، اتنا بھی کہتی تو وہ کافر ہو جاتی۔ نبی کی گستاخی یہاں بھی کفر ہے، اس لیے یہ تصور کرنا کہ نبی کے بعد کوئی نبی ہے یہ بھی کفر، اور ذہن میں سوچنا کہ ہو سکتا ہے اس نبی کے بعد کوئی نبی آیا یہ بھی کفر ہے۔ تصور ختم نبوت بھی کفر، ختم نبوت کے بعد اگلا ختم نبوت کے بعد نبی بنانے کا تصور کرنا یہ بھی کفر، اور نبوت پہ دلیل مانگنا یہ بھی کفر ہے۔ دلائل ہیں لیکن ایمان والے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلیلیں مانگتا پھرے۔ جس کو پوری دنیا بتا کر چلی گئی، سنا کر چلی گئی، سکھا کر چلی گئی، حضور کی داڑھی مبارک کبھی کاٹی نہیں، کبھی آپ نے کینچی نہیں لگائی۔ یہ جو خط کا مسئلہ ہے، میرے نبی نے خط نہیں فرمایا، یہ جو خط آپ نائیوں سے کرواتے ہیں، نائیوں کو کیا پتا ہے کہ داڑھی کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے، وہ آپ کی داڑھی کو تھوڑا سا نیچے کٹ لگاتے ہیں، آگے جو ہمارے کچے بھائی ہوتے ہیں وہ اگلے دن کلین شیو کروا دیتے ہیں کہ بھائی میں نے خط کروایا مگر اس نے میری داڑھی کو تھوڑا سا اور زیادہ کاٹ دیا، مجھے داڑھی کٹوانی پڑ گئی۔ اللہ کی قسم یہ وہ بہانہ ہے کہ جس پر انسان لرز جاتا ہے، ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ میں نے آج پوری نبوت کی روحانیت کو قتل کر کے آ گیا۔ خط کروانے کا فتویٰ اگر ملتا ہے تو تقویٰ آپ کو روکتا ہے، فتویٰ اگر خط پہ ہے تو تقویٰ اس کے نہ کرنے پہ ہے۔ جو بھی خط کروا رہے ہیں کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں داڑھی چھٹ جاتی، کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے داڑھی کو نہیں بلکہ سفیدی کو گن دیا۔ میرے نبی علیہ السلام اپنے بالوں کو سفیدی کے بعد خضاب لگاتے، ابو بکر صدیق بھی خطاب لگاتے، عمر فاروق بھی خضاب لگاتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کالا رنگ نہیں لگایا، کالا خضاب نہیں لگایا، کالا کلر نہیں لگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کبھی کالا خضاب نہیں لگایا، کالا رنگ نہیں لگایا۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے فرعون تھا جس نے اپنے بالوں کو کالا کیا، اس لیے اے میری امت اس کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو رنگوں کو کالا کریں گے خدا کی قسم قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے۔ اور میرے محترم بھائیو، آج کے دستور میں مسلمان سب سے زیادہ اس چیز کی طرف لگا ہوا، نائیوں کے پاس ایک ایک گھنٹہ جا کر بالوں کو کالا کروا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے یہ سفیدی ہے، سفیدی اللہ دے تو اس کو لے لیں، اسے روکے مت، سفیدی رحمت ہے، سفیدی کمال ہے۔ سفیدی کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، سفید میں قبر جاؤ، سفید کپڑوں میں مسجد میں جاؤ، سفید کپڑوں میں تم نے جنت میں جانا ہے، سفید کپڑوں میں رب سے ملنا ہے، سفید کپڑوں میں اپنے رب سے دیدار کروانا ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید کپڑے سے محبت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر بھی صحابہ قربان ہو گئے، یہاں تک کہ حر بن قیس میرے نبی کے صحابی ہیں، آئے اللہ کے رسول کو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا، تو کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی کا اوپر والا جو بٹن تھا وہ کھلا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب دیکھا تو آپ کا بٹن کھلا ہوا ہے، کلمہ پڑھا، اسلام لائے۔ پوری زندگی میں سردی آتی یا گرمی آتی، مگر رسول کریم علیہ السلام کا یہ صحابی کبھی بھی اس بٹن کو باندھتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کیوں کر رہا ہے ایسا، کہتا میں نے اللہ کے نبی کو پہلی دفعہ جب دیکھا ہے تو اللہ کے نبی کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی حضور کی اس سنت پہ آ جاؤں اور میں بھی اپنے بٹن کو کھلا رکھوں۔ یہ مقصد نہیں کہ یہ کوئی فتوا ہے، یہ اس صحابی کی اپنی ایک محبت تھی، سردی تھی یا گرمی تھی، کیسا نظام تھا، وہ اپنے بٹنوں کو ایک بٹن کو کھلا رکھتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پر لگاتا، اور یہ کہتا میں نے رسول اللہ جیسا کرنا ہے، اور میں نے آپ علیہ السلام کی نقل لگانی ہے، اور میں نے حضور کے عمل پہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام سفید لباس کو زیادہ پسند فرماتے، کرتے کو زیادہ پسند فرماتے، آپ کی آستینیں زیادہ بڑی نہیں تھی، کلائیوں تک ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کے اندر بڑی سادگی فرماتے، جب نیا کپڑا پہنتے میرے آقا پرانے کپڑے کو پہلے صدقہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد حضور نیا کپڑا پہنتے، جب نیا کپڑا پہنتے تو حضور دعا پڑھواتے، اور جب آپ کو لوگ کہتے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو حضور کپڑا اتار دیتے۔ یہ تکبر تھا جو ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے نبی میں تو نہیں پیدا ہوتا، لیکن حضور کو جب بھی کوئی کہتا بہت اچھے لگ رہے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، جب آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں تو اللہ کا رسول کیا کرتے؟ اس لباس کو اتار دیتے، تاکہ میرے اندر کبریائی نہ آ جائے، میرے اندر کوئی تکبر نہ آ جائے۔ آج بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سفید لباس پہننے والا جو مسلسل پہنے گا اس کو کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ ہومیوپیتھک والے ڈاکٹر یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں جس کو الرجی ہو جائے، دما ہو جائے، وہ سفید لباس کی کثرت کرے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ سفید لباس میں ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی آپ اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھیں گے اللہ کے رسول آپ کو سفید لباس میں نظر آئے، سفید لباس۔ اور ایک روایت میں کہ سفید لباس سب سے صاف ہے، سب سے صاف ہے۔ اب یہاں پہ اشکال ہوتا ہے کہ کالا لباس پہنے تو گندا کم ہوتا ہے، سبز پہنے تو گندا کم ہوتا ہے، سفید پہنے تو فوراً گندا ہو جاتا ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے یہ سب سے پاک، سب سے صاف ہے، سب سے طہارت والا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں اس کی پاکی کا مطلب ہے روحانیت کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ سفید لباس، روحانیت کے اعتبار سے میرے نبی کا لباس تھا عاجزی والا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لباس کے اندر اپنی عاجزی اور سادگی اختیار کرتے۔ اب کسی نے مایا لگا ہوا لباس پہن لیا اور کسی نے بغیر استری کے پہن لیا، تو امت کو فرق نہیں کرنا چاہیے، لباس کی طرف اللہ نہیں دیکھتے بلکہ اندر کے لباس کو دیکھتے ہیں۔ وہ لباس و تقوا ذالک خیر، اصل تو تقوا کا لباس ہے جو اللہ رب العزت انسان کو خیروں میں بناتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کبھی لباس پر ناز نہیں فرمایا، کبھی فخر نہیں فرمایا، جو بیویوں کو ملتا تھا بیویوں نے بھی پہن لیا، جو کھلانے کو ہوتا وہ کھا لیا، جو دینے کو تھا وہ دے دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی دنیاوی عیش عشرت نہ چاہی نہ کسی کو دی۔ ہر ایک کو بتایا ہے کہ یہ دنیا ہاروت ماروت سے زیادہ جادوگر ہے، اس لیے کہ ہاروت ماروت تو میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے، اور یہ دنیا جو ہے وہ رب کے درمیان اور بندے کے درمیان تفریق پیدا کرتی ہے۔ دنیا آپ کو اللہ سے جدا کرتی ہے، دنیا آپ کو اللہ سے ہٹاتی ہے۔ آپ مسجدوں سے باہر نکل کے گاڑی پہ بیٹھ گئے، ساری دنیا کی کائنات سمٹ کر آپ کی جھولیوں میں آ جاتی ہے، آپ کا یہ تصور آپ کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، ساری دنیا میں کرتا دھرتا میرے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، ان کی ذات پر چلنا آج کامیابی ہے، پیچھے ہٹ جانا ناکامی۔ میرے نبی علیہ السلام سبز لباس نہیں پہنتے تھے، اگر آپ نے کبھی سبز پہنا ہے تو اس میں سبز دھاریاں تھیں، خالی سبز لباس نہیں تھا، پگڑی آپ نے پہنی ہے اس میں کالی دھاریاں تھی، خالص کالا امامہ بھی تھا، سفید دھاریاں بھی تھی، سفید دھاریاں خالص دھاریاں سبز رنگ کی نہیں تھی بلکہ مختلف قسم کے رنگ اس میں شامل تھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ جوڑا ایک دفعہ پہنا اور صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے سرخ جوڑے کے اندر سے بھی آپ کی پنڈلیوں کی روشنی مجھے باہر کی زمین پہ نظر آ رہی تھی۔ یہ صحابہ میرے نبی علیہ السلام کے اس لباس کو بیان کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موزے پہنے ہیں آپ کو حبشہ کے بادشاہ نے موزہ ہدیہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا، اور آپ کی امت پر جو موزوں کا احسان ہے وہ بھی رسول اکرم علیہ السلام کی خصوصیت۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، موزے کا مطلب جب سردی لگے اس سے بچنے کے لیے ایک سہولت آپ کو شریعت دیتی ہے کہ آپ اس پہ مسا کر لیں۔ کچھ طبقات ہمارے اندر ایسے ہیں جو جراب کو اٹھا کر پہن کر اس پہ مسا کر لیتے ہیں، جون جولائی کے مہینوں میں مسا کر لیتے ہیں، مئی اپریل کے مہینوں میں مسا کر لیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہ ان کی اپنی نماز ہوتی ہے، نہ ایسے بندے کی امامت جائز ہے۔ موزے کا مسئلہ کیا ہے کہ سردی لگے وہ برداشت نہ ہو، خالص چمڑے کا موزہ پہنے، یا نیچے تلا اس کا چمڑے کا ہو، یا اتنی موٹی جراب ہو جس کو بے تکلف آپ اس زمانے کے اندر جو صحابہ کا دور تھا 3 تیل تک چل سکتے ہوں، 3 میل تک چل سکتے ہوں اور وہ پھٹے بھی نہ۔ یہ آج کل جرابیں، یہ کاٹن کی جرابیں، یہ دوسری جرابیں، یہ جو گرمی اور سردیوں کا مسئلہ ہے، لوگ اس پہ جرابوں پہ مسے کو ایک ہوا بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ مسا کر لیتے ہیں اور نماز پڑھا لیتے ہیں، یہ نماز جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امامت کے مسئلے میں سب سے اہم احتیاط تو یہی ہے کہ امام کو ہر شبہ سے پاک ہونا چاہیے، اس لیے جراب مت لیں، خالص چمڑے کا موزہ پہنے۔ الحمدللہ آج چمڑا بھی دستیاب، پیسہ بھی موجود، یہ موزہ بھی کوئی مہنگا نہیں۔ خالص فتنہ اختلاف مت پیدا کریں، ہم کسی جراب پر کسی جراب باریک سی جراب پہن کر اس پہ موزہ کر لینا، یہ بغیر وضو والا ہو جاتا ہے مسئلہ، اور اس پر نماز نہیں ہوتی، نہ اس بندے کے پیچھے نماز۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے جوتے مبارک، اماں عائشہ بیان کرتی ہے دو تسمے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں اور حضور کے جوتوں میں ٹانکے لگتے، اور اللہ کے نبی سوئی سے اپنے جوتوں کو خود سلائی کرتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اماں عائشہ سے پوچھا گیا بتاؤ نبی کی صفات کیا ہیں، کہا کیا کہنے اس نبی کے اور کیا کہنے اس جیسے خاوند کے، کہ جب مجھے ضرورت پڑتی بازار سے سبزی بھی اٹھا کے لاتے، جب ضرورت پڑتی کندھوں پہ آٹے کا توڑا بھی اٹھا کے لے آتے، جب ضرورت پڑتی آٹا بھی گون دیتے، جب آپ داخل ہوتے ہیں دروازہ کھول کر اماں فاطمہ کے ہاں، وہ بیچاری آٹا گون کر جب تھک گئی تو میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی پیڑے میں بناتا ہوں، روٹیاں تو لگا۔ یہ بیٹی اور باپ کا سلوک اس سیرت میں نظر آتا ہے۔ اب بیٹی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لگے ہوئے دست مبارک والے پیڑے کو جب توے پہ رکھتی ہے، وہ توا اس آگ کے اندر روٹی کو پکاتا نہیں، فاطمہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے دے دیا مگر وہ روٹی پک نہیں رہی۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی میرا دست مبارک اس پہ لگ گیا ہے، اور اس پہ لگ جائے اسے آگ نہیں جلاتی۔ میرے محترم بھائیو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ آٹا گونتے بھی تھے، آپ اپنے جوتے پر خود ٹانکا لگایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی ازواج کے منہ میں لقمہ ڈالا کرتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے اپنی بیوی کو اس طرح کھلانا بھی صدقہ ہوتا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام چھوٹے بچوں کے زبانوں کو بھی چوسا کرتے تھے، حسن حسین کو اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے یہ بچے اللہ کے فرشتوں کے اور اللہ کے پیارے ہیں، ان سے پیار کرو، اگر تم چاہو اللہ سے ناراض ہو گیا ہے تو چھوٹے بچوں سے پیار کیا کرو، جب ان سے اللہ پیار کرے گا تو تم سے بھی اللہ پیار کرنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کی یہ سنتیں آج امت مسلمہ کے اندر مفقود ہو چکی، اس جیسا کوئی نبی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی لباس نہیں ہے، اور آپ جیسا کوئی جوتا نہیں ہے، اور صحابہ نے آج حضور کا جوتا بھی آپ کو دکھا دیا ہے، دنیا میں موجود منہ مبارک بھی آپ کو دکھایا ہے، دنیا میں موجود آپ کی تلوار مجاہدین آپ کے سامنے رکھ کر اس وقت جہاد کر رہے ہیں، آپ کے امامے کو پکڑ کر امامہ پہنا جا رہا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام شیشہ دیکھتے تھے مگر تکلف نہیں کرتے تھے. آج مسلمان جب کلین شیو کے لیے جاتا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اس کے شیشے کے سامنے لگ جاتا ہے اور وہ ایک ایک بال کو چن 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 کر کاٹ رہا ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی بار میرے چہرے پہ نہ رہ جائے, اور بالکل صاف کر کے دوائیاں لگا کے اوپر تیل لگا کے بالکل مشفا کر کے وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے. حضور جب کنگھی کرتے, حدیث میں تھا کبھی کبھار کنگھی کرتے, یہ نہیں کہ روزانہ کنگھی اٹھا لی, واپس آئے تو کنگھی اٹھا لی, ادھر گئے تو کنگھی اٹھا لی, ادھر گئے تو کنگھی اٹھا لی, یہ وقت کا ضیاع ہے. میرے نبی نے کنگھی فرمائی لیکن کنگھی کبھی کبھار فرمائی. میرے نبی علیہ السلام تیل لگاتے, تیلوں کو اچھی طرح ملتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل کے بعد ایک کپڑا سر پہ لگاتے, پھر اس پہ امامہ باندھتے تاکہ مسجد میں جاؤں تیل کی سمیل نہ آئے, فرشتوں کو تکلیف نہ ہو, نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام جو کرتے بڑی جلدی کرتے تاکہ زیادہ کام دین پہ لگ جائیں, کم کام دنیا پہ لگ جائیں. لیکن شیشہ دیکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. جس طرح پھوڑا پھٹسی نظر آئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس طرح اندر بیماری اگر نظر آئے فوراً آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اس لیے یہ ڈاکٹر کون ہیں؟ علماء ہیں, اکابر ہیں. حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ ذرا سا مسئلہ بن جاتا نبی کے دربار میں آتے. حضرت حنزلہ مدینہ کی گلیوں میں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, نافق حنزل, نافق حنزلہ, نافق حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا. میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب ملے ابو بکر نے پوچھا تجھے کیا بیماری ہے؟ کہا میں منافق ہو گیا. کہا وہ کس طرح؟ کہا نبی کے دربار میں ہوتا ہوں جنت دکھائی دیتی ہے, یہاں پہ آ جاتا ہوں دنیا نظر آتی ہے, ادھر کچھ ہوں یہاں کچھ ہوں, میری دو حالتیں ہیں, میں تو منافق ہو گیا. ابو بکر نے کہا پھر تو میں بھی منافق ہو گیا کیونکہ میری بھی یہی کیفیت ہے. اب دونوں کو مسئلہ بنا, دونوں کو تکلیف ہوئی, دونوں کے روح میں کیا ہوئی؟ مسئلہ آ گیا. جو فالٹ تھا, ایک ڈیفیکٹ تھا, ایک مسئلہ تھا, ایک نقص تھا, دونوں کہاں گئے؟ اللہ کے نبی کے پاس. کہا یا رسول اللہ میں بھی منافق ہو گیا. تو ابو بکر کہتے ہیں میں بھی منافق ہو گیا, آپ کی مجلس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, باہر ہمیں جا کر شیطانی حملے آتے ہیں, تو ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ یہ ایک نظام تھا جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو کسی اللہ والے کے پاس جایا, اللہ والے کے پاس. ایسا بندہ نہ جائے جو چارپائی پہ 40 دن تک پڑا ہو, نہ وضو نہ استنجا, اور یہ کہیں کہ پیر صاحب چلا کاٹ رہے, اور نماز ان کی مدینہ میں, مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے, مکہ میں ہے. تو وہ ایک صاحب نے لکھا کہ جب کھانے کے لیے آئے تو میں نے کہا بھی مدینہ سے کھانا نہیں کھا کر آئے. یہ ایک نظام ہے, جاہلانہ نظام ہے. پیری فقیری کا کوئی انکار نہیں, الحمدللہ ہمارے بھی پیر ہیں, حضرت خواجہ خان محمد صاحب, اللہ ان کی روح کو منور فرمائے. ختم نبوت کو 4 چاند لگا کر دنیا سے گئے. جس وقت نماز جنازہ ہوا جیو ٹی وی کہتا ہے کہ 8 لاکھ بندہ آپ کے جنازے میں شریک تھا. ابابیل پرندے, جس وقت خدا کی قسم جنازہ آ رہا تھا سارے دائیں بائیں چہچہاتے ہوئے آ رہے تھے. گرمیوں کا موسم تھا, 8 لاکھ بندے کے لیے پانی نہیں تھا, کسی کو پیاس نہیں لگی, روٹی نہیں تھی, کسی کو بھوک نہیں لگی. عصر کے وقت نماز جنازہ ہوا, ایک عجیب قسم کا سما تھا, اللہ کی قسم ہلکی ہلکی ہوائیں چلی جس طرح کی جنت کی اوند چل رہی ہوتی ہے. اور جس وقت نماز جنازہ ہو گیا ایک عجیب قسم کا تمانیت تھا, سکون تھا, اور دیکھا اس میں بڑے سے بڑے ڈاکو, میاں والی کے بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے جٹ, بڑے بڑے ایسے لوگ جن کے آگے اور پیچھے بندوقیں مگر حضرت کے پاؤں کی خاک کے اوپر آیا کرتے تھے, اور حضرت سے دعائیں کرواتے تھے, اور اپنی مصیبتیں حضرت کے سامنے بیان کرتے تھے, اور حضرت ان کو نماز, قرآن اور یہی بتاتے تھے, مرزائیت اور فطرہ قادیانیت اس سے باز رہنا اور اپنے نبی کا دفاع کرتے جانا, اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے گا. ہم بھی پیر سے بیعت ہیں, الحمدللہ ہمارا بھی سلسلہ بیعت ہے, لیکن وہ ہیں جن کی نماز کو دیکھ کر ہم نے نماز سیکھی, جن کی داڑھی کو دیکھ کر ہم نے داڑھی بڑھائی, جن کی زبان کو دیکھ کر سچ سیکھا, جن کی نگاہ کو دیکھ کے حیا سیکھی, جن کی تمام چیزوں کو دیکھ کر الحمدللہ اللہ نے کس طرح بھی ہے ٹوٹے پھوٹے حیثیت میں قبول فرما لیا. یہ پیری فقیری کوئی نہیں ہے. بنگڑا ڈالنا, ڈھول ڈالنا, درباروں پہ ناچنا, عورتوں کا تالیاں بجانا, یہ کرنا وہ کرنا, پیسے دینا، بانٹنا، غریبنا، یہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہے، ہر گاڑی والا کھڑا ہو کر پیسے دے رہا ہے، دنیا کہتی ہے زندوں کو تو کوئی دیتا نہیں، بیچارے اڈوں پہ سوال کرتے ہیں اور تم مردوں کو کھلاتے جا رہے ہو، اللہ کے بندے پہلے زندگوں تو دو، ان کے سوال تو ختم کرو، یہ اشاروں پہ سوال، یہ گھروں میں سوال، یہ مسجدوں میں سوال، یہ اونچے سوال، یہ آج امت مسلمہ میں ہو رہا ہے، آپ کو کوئی چرچ میں یہودی یا عیسائی کبھی سوال کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، ان نے حضرت عمر کا نظام اپنایا ہوا ہے، ان کے بچے کا دودھ الاؤنس دیا جاتا ہے، ان کی جوانی میں تعلیم کا خرچہ دیا جاتا ہے، ان کے بڑھاپے میں ان کو بڑھاپا الاؤنس ملتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا جو آج امت میں مفقود ہو چکا ہے، آج مسلمان مسجدوں میں اور ایمان کی زندگی میں آنے سے ڈرتا ہے، اگر کہیں مرزائیت سے پیچھے ہو جاؤ کہتے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے، ہمیں تو یہ قتل کر دیں گے، اہل تشیع ہمارے نبی کے صحابی کی گستاخ ہے، بھئی ان سے پیچھے آ جاؤ کہتے ہیں یہ فتنہ پڑ جائے گا، فتنہ نہیں، یہ حق ہے، ہم نبی کا دفاع کریں، اللہ کے رسول کا دفاع کریں، صحابہ کا دفاع کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا اور ایسے صحابہ عطا فرمائے جن کی نظیر نہ صحابی کی حیثیت سے کوئی لا سکتا ہے اور نہ نبی کی حیثیت سے کوئی لا سکتا ہے، اللہ ہمیں چند دن جو عطا فرما رہا ہے اس میں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم رسول اللہ کے نقش قدم پہ آ جائیں، اللہ کے نبی نے ہمیں جو ہدایات عطا فرمائی ہیں ہم ان سے چل کر آئندہ ان قریب رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوں تو حضور کی امتی بن کر پیش ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين۔